الرحمن الرحیم الحمد للہ ہماری تلاوت کا آغاز تیسرے پارے کے دوسرے آدھے سے ہوا ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین جس میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی مذمت کی گئی جو حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قتل کیا کرتے تھے اور اللہ کے برگزیدہ لوگوں کے ساتھ ان پر ظلم ڈھایا کرتے تھے انہی کا تذکرہ فرمایا اور پھر ان کے یہ سوچ کہ ہم نے تو کچھ بھی کرتے رہیں جہنم میں نہیں جانا اس کی تردید فرمائی گئی اور پھر ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ ہی ہے جسے چاہے عزت دے دے اور دینے پہ آئے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا اور جسے چاہے عزت کے بلندیوں سے رسوائی میں ڈال دے اور جب اللہ رسوا کرنے پہ آئے تو پھر کوئی اسے بچا نہیں سکتا اور اسی کی شان ہے یہ چاند کا رات کا داخل ہونا دن کے اندر اور دن کا داخل ہونا رات کے اندر اور پھر بے جان انڈے کے اندر سے ایک زندہ چیز کا چوزے کا پیدا ہونا اور ایک جاندار چیز سے ایک جسے کہیں کہ انڈے کا پیدا ہونا یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں پھر ساتھ ساتھ اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہرگز ہرگز ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستیاں نہ لگانا اس لیے کہ کفر اور اسلام میں کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے اور پھر جب کہ کفر تمہارے اپنے دلوں کے اندر تمہارے بارے میں دشمنی بھی رکھتا ہے اور تمہاری برائی بھی چاہتا ہے اور تمہارے سے نفرت بھی کرتا ہے اور پھر تم ان سے دوستیاں لگاؤ تو فرمایا کہ یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے پھر اللہ سے محبت کا دعویٰ اس کا معیار اور کسوٹی یہ ہے کہ تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ کی زندگی ہو کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کا معیار اور پیمانہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کی زندگی تمہارے اندر موجود ہو اور پھر اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے چند واقعات کا تذکرہ فرمایا جن میں ایک مائی مریم ہے جو جب حضرت عمران کی بیوی نے امید ہوئی اولاد کی تو نظر مان لی اور نظر یہ مانی کہ اللہ اگر میری اولاد ہوگی تو میں اسے تیرے گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی اور امید یہ تھی کہ بیٹا ہوگا اور بیت اللہ بیت المقدس کی خدمت کرے گا اور یوں اللہ کے گھر کی اس گھر کے لیے وہ وقف ہو جائے گا اللہ کی شان بجائے بیٹے کے بیٹی ہوئی اور جب بیٹی ہوئی تو عمران کی بیوی کہنے لگی مولا میں تو سمجھ رہی تھی کوئی بیٹا ہوگا یہ تو بیٹی ہوئی ہے اب میری نظر کیسے پوری ہوگی تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ یہ بیٹی بھی تو بیٹی مریم ہے جس پر ہزاروں بیٹے قربان کیے جا سکتے ہیں اور اس کا نام ہم نے مریم رکھا ہے اور پھر اس کی پرورش کا اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ اس وقت کا سب سے برگزیدہ انسان حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام تھے جو ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے انہی کی کفالت میں اور انہی کی تربیت میں آ گئی یہ بچی ابھی بچی ہے لیکن اس کے اندر پاکیزہ سیرت اور نیک سیرت کے آثار بچپن سے ظاہر ہونے لگے اور خصوصی اللہ سے جو اس کا تعلق تھا اس کے آثار اس کی زندگی میں نظر آنے لگے ایک مرتبہ حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو بے موسم پھل وہاں دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے فرمایا اللہ نے دیے ہیں حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام بے اولاد تھے ان کی اولاد نہیں تھی اور سر کی چاندنی بھی چمک رہی تھی اور ہڈیاں بھی بوسیدہ ہونے کو تھیں اور بیوی بھی بڑھاپے کی وجہ سے بانج ہو چکی تھی لیکن جب مریم کے پاس یہ پھل دیکھے اور وہ بھی بے موسمی تو فرمایا اے اللہ تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے مجھے بے موسم اولاد دے دے ہاں تو کچھ ایسی دعا کر دی کہ اللہ نے وہ دعا قبول فرما لی اور بڑھاپے کے اندر اسی حال میں اللہ رب العزت نے حضرت زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک صاحبزادہ دیا جس کا نام حضرت یحییٰ ہے اور اس کی پھر عظمت کا تذکرہ اگلی آیت کے اندر ہے کہ اسے اللہ نے علم بھی دیا، پاکیزگی اور عفت بھی اعلیٰ درجے کی دی، اور اللہ کا رسول بن کے دنیا میں آیا۔ یہ ساری خوبیاں ان کے ذکر فرمائی۔ اور پھر دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، مائی مریم حضرت یحییٰ کا پیدا ہونا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ بڑھاپے کے اندر بے موسم، ہاں کمر جھک گئی، ماں بانج ہے، اس موسم میں اللہ نے اولاد دے دی، اللہ کی قدرت ہے۔ لیکن اس سے زیادہ حیرت کی بات اور اللہ کی قدرت کی ایک شان ہے کہ اللہ نے بن باپ کے بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آ گئے، اور فرشتے نے خوشخبری سنائی اور مائی مریم کو امید ہو گئی، اور پھر اس امید کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئے اور یہ اللہ کے نبی بن کے آئے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ نے اس نبی کو بہت سارے معجزے دیے۔ اس زمانے کے اندر طب بڑی عروج پر تھی، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے بھی اسی نسبت سے دیے۔ طب کتنے بھی عروج پہ اور ترقی کر لے، لیکن مردوں کو تو زندہ نہیں کر سکتی، اور اندھوں کو تو جو مادر ذات اندھے ہوں انہیں تو بینا نہیں کر سکتی، اور کسی پرندے میں روح تو نہیں ڈال سکتی۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اور مادر ذات اندھا اس کے چہرے پہ اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے وہ بینا ہو جایا کرتا تھا، اور مٹی سے کھلونے بچے بناتے ہیں نا، اس کی شکلیں بناتے ہیں پرندوں کی، آپ ایسے بناتے اس کے اندر پھونک مارتے وہ پرندہ اڑ کے نکل جایا کرتا تھا۔ ایسے عظیم الشان معجزے عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، لیکن ضد بڑی بری بلا ہے، اور تکبر بہت بڑا ہی برا مرض ہے، اور مفادات یہ آدمی کو حق سے بس اوقات محروم رکھتا ہے۔ ایسے عظیم الشان معجزے دیکھے، لیکن یہودیوں کی دشمنی ختم نہیں ہوئی جو عیسیٰ علیہ السلام سے تھی، اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی پہ چڑھا دے۔ وہ تدبیر کر رہے، اللہ کہہ رہا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے تدبیر کی عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دینے کی، اللہ نے تدبیر کی اپنے عیسیٰ کو بچانے کی، اللہ کی تدبیر غالب رہی، اللہ کی تدبیر غالب رہی۔ یہودیوں کا نظریہ ہے ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ پھانسی تو ہو گئی تھی، پھر قبر میں جب تدفین ہو گئی قبر پھٹی، عیسیٰ عصا آسمانوں پہ چلے گئے، یہ عیسائیوں کا عقیدہ۔ اور ایک انگریز کی جسے کہیں کہ ایک خود کاشتہ پودا جو اس بر صغیر کے اندر اسلام پہ نقب لگانے کے لیے پیدا ہوا، اور جس کا پیشوا غلام احمد قادیانی تھا، ان کا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زخمی ہو گئے تھے اور پھر صحت مند ہو گئے، اور پھر جا کر کشمیر کے اندر جا کر ان کی موت ہوئی اور وہاں ان کی تدفین موجود ہے۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہودیوں کی اس سازش کے باوجود اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے درمیان سے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اور قرب قیامت میں پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور محمد رسول اللہ کے شریعت کے مطابق وہ اپنی بقیہ زندگی پوری کریں گے۔ اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ، ہم نے آپ کو اپنی طرف پورا پورا اٹھا لیا، اور اسی کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی نیکیاں کر کے آئے گا اسے اس کا بدلہ پورا ملے گا، اور جو غلط زندگی اور غلط روش پہ چل کے آیا اس کو اس کی سزا بھی ملے گی۔ پھر جو ایک وفد نجران کا حضور علیہ السلام کے پاس عیسائیوں کے آیا، جس کی تعداد تقریباً 60 افراد کی تھی، جب وہ سارے دلائل بھی میرے نبی کی زبان سے سن کر نہ مانا اور ساری حقانیت بھی میرے نبی کی زبان سے سن کر نہ مانا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر ایسا کرتے ہیں، حق اور باطل کا فیصلے کا ایک انداز اور ہے، تم بھی اپنے اہل و عیال کو اور ہم بھی اپنے اہل و عیال کو میدان میں بلا لیتے ہیں اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اے اللہ ہم میں سے جو جھوٹا ہے اس پر تیرا عذاب نازل ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں مباہلہ، تم بھی ایسا کر لو ہم بھی ایسا کر لیں گے. جب عیسائیوں ان 60 کے وفد کے اندر کچھ ان کے لوگ جو ان کی کتابوں سے بھی واقف تھے اور ان کے پاس ان کی کتابوں کا علم بھی تھا، انہوں نے کہا کبھی مقابلہ نہ کرنا، سارے مارے جاؤ گے، سارے مارے جاؤ گے، اور یوں انہوں نے انکار کر دیا. تو اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ذکر فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اہل کتاب کو جب اسلام کی دعوت دو تو انہیں یہ کہو کہ ہم اس کلمے کی دعوت اور اس توحید کی بات کرتے ہیں جس توحید کی دعوت ابراہیم نے بھی دی اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دی اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی دی اور اسی وحدانیت اور توحید کی دعوت محمد رسول اللہ بھی دے رہے. کلمہ تو ایک لا الہ الا اللہ، ہاں تو اسی کی دعوت دے رہے. اور پھر عیسیٰ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تو بڑے توحید پرست تھے، بڑے موحد تھے، اور وہ شرک سے کوسوں دور تھے، وہ حنیف تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ حضرت ابراہیم کا پیروکار وہی کہلائے گا جو توحید پرست ہوگا اور جو محمد رسول اللہ کی اتباع کرے گا. پھر اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ فرمایا کہ ان میں سے ایک بڑا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے تمہیں بھی ایمان اور اسلام سے محروم کر دے. ان کی دلی چاہت یہی ہے کہ تم بھی ایمان اور اسلام سے محروم ہو جاؤ. اور ایک گروہ ان میں سے نفاق کا مظاہرہ کرتا تھا، وہ کیا کہ صبح مسلمان ہوتا اور شام کو کفر اختیار کرتا تاکہ نئے مسلمانوں کو شکوک اور شبہات میں ڈالا جائے. اللہ نے پھر ان کی مذمت فرمائی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان میں نے ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو اپنی کتاب میں تحریف کرتا ہے، تحریف کرتا ہے اور اس کے الفاظ بدل دیتا ہے. میرے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کتاب اتری ہے، کتاب اللہ، اللہ کا کلام، الفاظ کی تعریف تو گنجائش کوئی نہیں، لیکن آج ایک بڑا طبقہ کی کوشش یہ ہے کہ اس کے معنی اور مفہوم کے اندر تحریف کرے، اور اس کی سازش یہ ہے کہ کسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث کو ناقابل اعتماد قرار دیا جائے، اور کسی طریقے سے صحابہ کی عظمت اور احترام کو شک اور شبہات کے پردوں میں ڈال دیا جائے تاکہ قرآن کے معنی اور مفہوم پر تحریف کا راستہ اور دروازہ کھل جائے. اس کی مذمت بیان کی گئی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی بھی نبی اللہ کا ایسا نہیں آیا، پھر اللہ نے فرمایا کوئی بھی نبی ایسا نہیں آیا جس نے اپنی پرستش کی دعوت دی ہو، بلکہ ہر نبی کی دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ایک حاجت روا اور مشکل کشا ذات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر سارے نبیوں کی ایک فرض، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک فرض ذکر فرمائی کہ جن سب کی دعوت بھی یہی تھی. پھر فرمایا کامیابی کا نظریہ اور کامیابی کا دین صرف اسلام ہے، اور اگر کوئی شخص اسلام کو چھوڑ کے کوئی اور نظریہ اختیار کرے گا تو اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا جو شخص کفر کی حالت میں مر گیا اور اس کے پاس دنیا کا سارا خزانہ بھی ہو اور چاہے کہ یہ خزانہ دے کر کل قیامت میں اپنی جان چھڑا دے، تو پھر بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر چوتھے پارے کے آغاز میں یہ بتایا کہ جس قدر کوئی شخص اپنا محبوب ترین مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اتنا ہی وہ نیکی کی بلندی پہ تک جائے گا. نیکی اعلیٰ درجے کی اسی کی ہوگی جو اپنا محبوب ترین مال اپنے اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا. پھر بیت اللہ کی عظمت کا تذکرہ ہے اور مکہ کی عظمت کا تذکرہ کہ اس دھرتی پہ اللہ کا پہلا گھر ہے جہاں اللہ رب العزت نے امن رکھا ہے، جو اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے امن مل جاتا ہے. وہاں اللہ کی قدرت کی نشانیاں حطیم ہے، زمزم ہے، اور مقام ابراہیم ہے، یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. پھر اللہ نے اہل ایمان کو تنبیہ فرمائی کہ اہل کتاب کا ایک طبقہ ایسا ہے، اگر تم اس کی پیروی کرو گے اور اس کی بات مانتے چلے جاؤ گے تم بھی کفر کی طرف چل نکلو گے. اگر تم کافروں کی باتوں کو ماننے لگ جاؤ گے تم بھی کفر کی طرف چل نکلو گے. اور پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور اللہ سے ڈرنے کا حق کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور اس حال کی زندگی گزارو کہ تمہاری موت اسلام کی حالت میں آئے۔ پھر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے دو بنیادی اصول بتائے، فرمایا تم اپنے اندر اتفاق اور اجتماعیت برقرار رکھو، اور تمہاری اجتماعیت برقرار رہے گی جب تمہارے اندر تقویٰ ہوگا، اور جب تمہارے اندر آپس میں اتفاق ہوگا تب تمہاری طاقت محفوظ رہے گی، اور اگر تقویٰ نہیں رہا اور تمہارے اندر اتفاق نہیں رہا تم بکھر جاؤ گے اور تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی، تمہارا رعب دب دبا ختم ہو جائے گا۔ اگر تقویٰ اور اتفاق نہیں تو تمہاری حیثیت ہی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کو ایک طرف تو گناہوں میں الجھا دیا گیا، ایک طرف تو انہیں لقمہ حرام کھلانے کی عادت پہ ڈال دیا، اور دوسری طرف ان کے اندر بے حیائی کو رواج دیا، اور تیسری کوشش یہ ہے کہ انہیں فرقوں کی بنیاد پر، رنگ نسل کی بنیاد پر تقسیم کر دیا جائے، اور یہی چیزیں ان کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ ایک ان کے اندر تقویٰ نہ رہے یعنی گناہوں کا رواج پیدا ہو جائے، اور دوسرا یہ اکٹھے اتفاق نہ رہے تاکہ یہ رنگ نسل اور علاقے اور فرقوں کی بنیاد پر تقسیم ہو جائیں۔ تو اللہ رب العزت فرمایا تقوی اختیار کرو، اتفاق رکھو تاکہ تمہاری اجتماعیت اور تمہاری طاقت محفوظ رہ سکے۔ پھر فرمایا یہ تقوی اور اتفاق کیسے رہے گا، ایک جماعت تم میں ایسی ہو جس کا اوڑھنا بچھونا اور زندگی کا مقصد ہی برائیوں سے روکنا ہو اور اچھائیوں کی طرف بلانا ہو۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی شخص ہمیشہ حسین رہنا چاہے اور ہمیشہ گورا رہنا چاہے تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری اختیار کرو تاکہ کل قیامت میں تم ہمیشہ حسین لگو اور تمہارا چہرہ چمکنے لگ جائے، اور اگر تم نے ایمان کی ناقدری کی اور پھر کفر کی زندگی اختیار کی تو پھر تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، اور تمہارے چہروں کی سیاہی اور گرد جسے کہیں کہ سب کے سامنے ظاہر ہو جائے گی۔ تو ایک دن ایسا آنے والا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، جہاں چہروں پر حسن طاری ہو جائے گا لیکن وہ حسن پائیدار ہوگا، اور دوسرا وہ جو نافرمانی کی زندگی گزار کے گئے ان پر ایسی سیاہی ہو جائے گی، ایسی سیاہی ہاں جس سیاہی کا منظر سبھی دیکھیں گے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے جو اس امت محمدیہ کو ایک خصوصیت اور عظمت عطا فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ انسانیت کی نفع رسانی کے لیے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے اللہ نے یہ بلند مرتبہ اسے عطا فرمایا اور یہ زندگی کا مقصد عطا فرمایا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا اہل کتاب میں بھی بعض لوگ وہ ہیں جو ایمان لے کے آتے ہیں، جو ایمان لے کے آتے ہیں اور وہ ایمان کو قبول کر لیتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی ایمان لے کے آئے اور اچھے اعمال کرے اور نیکیوں کی طرف سبقت کرے تو وہ نیک لوگوں میں شامل ہے۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کبھی بھی کفار کو اپنا رازدار نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر تمہارے لیے بغض موجود ہے، اور کبھی کبھی وہ بغض ان کی زبانوں پر بھی آ جاتا ہے، وہ بغض کبھی کبھی ان کے زبانوں پر بھی آ جاتا ہے، وہ کبھی تمہاری بھلائی نہیں چاہتے بلکہ اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور اگر تم تکلیف میں آ جاؤ تو وہ اس پر بڑے خوش ہوتے ہیں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ساتھ یہ فرمایا کہ تم تقوی اختیار کرو اور صبر کرو تو اس سے کفر کی ساری تدبیریں دھری کے دھری رہ جائیں گی۔ اور اس کا منظر آپ لوگوں کے لیے بدر کا واقعہ ہے، جہاں تقوی تھا اور دین پر ثابت قدمی تھی، تعداد معمولی تھی، کفر کی طاقت بہت بڑی تھی، کیسے اللہ رب العزت نے کفر کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر غزوہ احد کا تذکرہ فرمایا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کو صفوں پہ کھڑا کر رہے تھے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر درمیان میں تھوڑا سا غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ وہاں اللہ کے فرشتے آسمان پر آئے اور نشان زدہ تھے، نشانوں میں تھے، اور ان فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد ہوئی، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ فرشتوں کو بھیجنے کی ضرورت تو نہیں تھی، ہم تو ویسے بھی مدد کر سکتے تھے، ویسے بھی مدد کر سکتے تھے، لیکن انسانی طبیعت ہے، جب اپنے سامنے اپنی طاقت دیکھتا ہے تو اس کا حوصلہ اور بڑھتا ہے، اطمینان بڑھتا ہے، اس کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو سود کھانے سے منع فرمایا اور متقی بننے کی تلقین فرمائی اور اہل تقوی کی صفات کا تذکرہ فرمایا، اہل تقوی ان کے صفات کا تذکرہ فرمایا کہ جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور غصے کو پی لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اور نیکی کر احسان کر کے اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اور اگر کبھی ان سے غلطی سرزد ہو جائے تو لمحے کا انتظار کیے بغیر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، یہ اہل تقویٰ کی صفات ہیں. اور پھر ان کے بلند و بالا جنت کے بالا خانوں کا تذکرہ فرمایا. پھر غزوہ احد کا تذکرہ، جہاں مسلمانوں کو عارضی طور پہ شکست سے دوچار ہونا پڑا، کامیابی کے بعد شکست سے دوچار ہونا پڑا اور کچھ ہزیمت اٹھانی پڑی، اس کا تذکرہ فرمایا اور اللہ نے اہل ایمان کو تسلی دی اور تسلی دی، فرمایا غم نہ کرو اور جسے کہیں کہ بد دل نہ ہو اور سست نہ پڑو، بلکہ تم ہی اوپر رہو گے اگر تم ایمان والے رہے. باقی یہاں آج تمہیں زخم لگے ہیں تو بدر میں کفار کو زخم لگے تھے، فرمایا میدانوں کے اندر یہ احوال آتے رہتے ہیں. پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ اگر ہمیشہ تمہیں کامیابی ہی ملتی چلی جائے تو پھر تمہیں شہداء کا مرتبہ کیسے ملے گا، شہداء کا مرتبہ کیسے ملے گا، اس لیے شہادت بھی تو ہے. اور پھر فرمایا ایسی آزمائشوں کے موقع پہ فرق پتہ چلتا ہے کون ایمان والا اور کون جس کے دل کے اندر نفاق ہے، اس لیے کہ جب مسلمان شکست کھاتا ہے تو منافقین کی زبانیں کھل جاتی ہیں اور تنقید کھل کے سامنے آتی ہے، تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ اس موقع پہ اس ساری حکمتیں موجود ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں افواہ پھیلی کہ بدر میں آپ شہید ہو گئے، احد میں آپ شہید ہو گئے، تو اس کا تذکرہ فرمایا کہ محمد رسول اللہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول آئے دنیا سے چلے گئے، ہاں تو کیا آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ لوگ دین چھوڑ دو گے، اس کا تذکرہ فرمایا. اور پھر فرمایا جب بھی اللہ کے نیک بندے اللہ کے خاطر قتال اور جہاد کرنے کے لیے نکلے اور پھر ان پر آزمائش آ گئی اور ان پر کوئی امتحان آ گیا تو انہوں نے اپنی اعمال پہ نظر کی اور اپنی کمیوں پہ نظر کی اور اللہ سے فریاد کی کہ اے اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. یہی مسلمان کی شان ہونی چاہیے کہ جب بھی اس پر کوئی آزمائش اور تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے اپنے اعمال کا اور اپنی زندگی کا محاسبہ کرے اور اللہ سے اپنی ان کوتاہیوں پہ معافی مانگے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جیسے اللہ نے تمہاری بدر میں مدد کی ہمیشہ تمہاری مدد کرتا رہتا ہے. پھر احد کے میدان کا ایک تفصیلی تذکرہ تقریباً 55 آیات کے اندر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 آدمی ایک پہاڑ پہ کھڑے کیے تیر انداز اور کہا کہ تم یہیں کھڑے رہنا، اگر دشمن پیچھے سے آئے تم ان کا دفاع کر لینا، اور خود اپنے ساتھیوں کو مختلف جگہوں پہ کھڑا کر دیا اور کھڑا بھی اس انداز بھی کیا اگرچہ کافروں کی تعداد 3000 تھی، وہ گھوڑوں پہ اور سوار، ان کے پاس اسلحہ اور ان کے پاس اعلیٰ قسم کی سواریاں تھیں اور مسلمانوں کی تعداد صرف 700 تھی، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ساتھی کو میدانوں میں اس انداز میں بٹھایا کہ مجبور ہونا پڑا کفار کے لیے کہ وہ الگ الگ مقابلے کے لیے میدان میں آئیں. چنانچہ جب وہ الگ الگ آئے تو یہاں صحابہ میں سے حضرت علی اور حضرت ابو دجانہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں جب آئے تقریباً 7-8 بڑے بڑے سردار ان کے، جسے کہیں کہ انہیں قتل ہو گئے، تو جس سے ان کی طاقت اور ان کی پاؤں جسے کہیں کہ میدان سے شکست کی طرف اٹھنے لگے اور وہ جسے کہیں کہ میدان سے بھاگنے لگے. اور پھر مسلمانوں نے جب یہ دیکھا جو لوگ موجود تھے پہاڑ پر وہ بھی آئے اور مال غنیمت اکٹھے کرنے لگے، تو اس موقع پہ پیچھے سے آ کے پھر دشمن نے حملہ کیا، اور جب دشمن نے حملہ کیا ادھر سے آنے والے بھی پیچھے سے واپس آ گئے تو مسلمان بیچ میں آ گئے، تو اس سے مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان اٹھانا پڑا. تقریباً 70 آدمی مسلمانوں کے شہید ہوئے اور کئی سارے زخمی ہو گئے اس چھوٹی سی غلطی پر. اس پر اللہ رب العزت نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر تم اطاعت کر لیتے اور یہ کوتاہی نہ ہوتی تو آج تمہیں یہ حزیمت نہ اٹھانی پڑتی، لیکن ساتھ ساتھ تسلی بھی دے دی کہ جب ان حضرات کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور معافی مانگ لی، تو پھر اللہ رب العزت نے حضرات صحابہ کے لیے اللہ کے رسول سے سفارش کی کہ آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں اور ان کے درگزر کا معاملہ کریں، اور جیسے پہلے آپ ان سے مشورہ کرتے تھے اب بھی ان سے مشورہ لیتے رہیں، ان کی تاکہ دل جوئی باقی رہے. اور ساتھ ساتھ پھر اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت متوجہ ہوئی، اور اس مدد اور نصرت کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر میدان احد کے اندر ایسا سکون طاری ہوا صحابہ پر کہ آپ پر اونگ طاری ہو گئی، صحابہ کے ہاتھوں سے تلواری گرتی اور پھر اٹھاتے، ایسا سکون، ایسا سکون اور ایسی سکینت اس میدان میں نازل ہوئی. ورنہ آج تو سکون نرم بستروں پر بھی نہیں ملتا، اور اے سی اور گدوں کے اندر بھی میٹھی نیند نہیں آتی، اور یہاں دشمنوں کے مقابلے میں اتنا سکون ہے. یہ خاص اللہ کی طرف سے سکینہ تھا جو میدان پر صحابہ پر اترا، اس کا تذکرہ فرمایا. اور ساتھ ساتھ پھر جب ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس نکلا اور روحہ کے میدان پہ پہنچا، جو مدینہ سے آگے ایک جگہ ہے، تو اسے خیال آیا آج اچھا موقع تھا کہ ہم پورے طور پہ آج کامیاب ہو جاتے اور مسلمانوں کا نام و نشان ہی مٹا دیتے، اس لیے کہ ان کے بہت سارے ساتھی زخمی ہو گئے اور بہت سارے ساتھی شہید ہو گئے، چلو واپس چلتے ہیں، مسلمانوں کا نام و نشان ہی مٹا دیتے. ادھر اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا جو ساتھی احد کے اندر آپ کے ساتھ تھے انہیں پھر دوبارہ لے کے چلیں اور مقابلے کے لیے دشمن سے. صحابہ بھی عجیب لوگ تھے، ایک کندھوں پر 70 صحابہ شہید وہ کندھوں پہ اٹھائے ہوئے، اور دوسرے اس کئی ساتھی زخمی، لیکن اسی حال میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آواز پر لبیک کہنے لگے، اور حضور ان ساتھیوں کو لے کر حمراء الاسد، یہ مدینہ کے اطراف میں ایک جگہ ہے، وہاں تک جب پہنچے تو دشمن کو جب پتہ چلا تو اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا، اور ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈالا کہ انہوں نے چاہا کہ پہلے مسلمانوں کو ڈرایا جائے اور نفسیاتی طور پہ ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کیا جائے. تو چند کرندے انہوں نے بھیجے اپنے، اور انہوں نے کہا کہ مسلمانوں سے کہہ دو کہ ہم پھر آ رہے ہیں. جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور صحابہ کے پاس آئے تو قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ وہ پھر آ رہے ہیں، ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا. تو یہاں سے جواب ملا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں ہمارا اللہ کافی ہے. ہاں، بجائے اس کے کہ وہ سارا کا سارا اتحاد بن کے پھر مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگے، ایک صورت تو یہ تھی کہ مسلمان بھی اس اتحاد میں شامل ہو جاتے، ہاں، اور ایک صورت یہ تھی کہ اپنے اللہ پہ اعتماد کر کے، بھروسہ کر کے اپنے دین کا دفاع کرتے. اور مسلمان کی غیرت اور حمیت کا تقاضا یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ کفار کے اتحاد میں شامل ہو کے اپنے مسلمانوں کی گردنیں اڑائے اور اپنا دین اور اسلام برباد کرے، مسلمان کی غیرت اور حمیت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ کھڑا ہو جائے اور اپنے ایمان اور غیرت کا تقاضا کر کے اپنی جان قربان کرنے کے لیے کھڑا ہو، لیکن ایمان اور اہل اسلام کا دفاع کرے. تو اسی کا تذکرہ فرمایا، صحابہ نے اپنے اللہ پر اعتماد کیا اور اسی پر بھروسہ کر کے پھر نکلے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا پھر انہیں آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی. اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر یہودیوں کے گستاخی کا تذکرہ فرمایا کہ وہ اللہ کے بارے میں کہا کر، جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام صدقات کی ترغیب دیتے تو یہودی کہتے کہ لگتا ہے محمد کا رب غریب ہو گیا، فقیر ہو گیا، الیاذ باللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کی گستاخی کے بول بھی سن لیے، اور ان کا انبیاء کو قتل کرنا ہم نے یہ بھی دیکھ لیا، ان قریب ہم انہیں سزا دیں گے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان سے کہا ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن تم ثابت قدم رہنا، اسی کا تذکرہ فرمایا. پھر عقل مند لوگوں کی مناجات جو وہ اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے عہد کو سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، ہمارے کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما، تو اہل ایمان کے مناجات کا تذکرہ ہے. پھر فرمایا جو بھی اللہ کو پکارے گا، مرد ہوگا یا عورت ہوگا، اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. پھر فرمایا جو اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے اپنا دین بچانے کے لیے، یا اللہ کے راستے میں قتال کرتا ہے یا قتال کرتا ہے یا مقتول ہو جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے بلند و بالا بالا خانے تیار کر رکھے ہیں. پھر فرمایا کافروں کی یہ عارضی ترقی، فرمایا یہ چیزیں تمہیں دھوکے میں نہ ڈالیں، یہ بہت وقتی چیز ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی چیز ہے. پھر کامیابی کے چار بنیادی اصول بتائے کہ مسلمانوں میں کامیابی کے لیے چار بنیادی اصول ہیں. ایک، استقامت کا مظاہرہ کریں، ہر حال میں دین پہ جمے رہیں، اور دوسرا فرمایا و رابطو، دشمن اس کے مقابلے میں شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کریں، اور تیسرا فرمایا کہ و رابطو، ہمیشہ دشمنوں کی سازشوں سے ہوشیار اور چکنہ رہیں، اور چوتھی چیز فرمائی واتقوا اللہ، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں۔ اگر یہ چار اصول مسلمان معاشرے اور سوسائٹی اور مسلمان قوم نے اپنائے تو فرمایا لعلکم تفلحون، پھر مسلمان قوم ہمیشہ کامیاب رہے گی۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔